اللہ کو درمیان میں رکھ کے اللہ سے منت جو مانگی جاتی ہے, اللہ سے جو نظر کی جاتی ہے اسی کو واجب نظر کہا جاتا ہے. اگر اللہ کو درمیان میں رکھے بغیر کوئی وعدہ آپ کریں تو اس کو بجا لانا وجوب شرعی نہیں ہے, لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدے کو وفا کرنا وجوب شرعی ہے, واجب ہے, شرعاً واجب ہے کہ وہ چیز آپ پیش کریں. اور نظر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کس چیز کی نظر مانگتے ہیں, ہر مباح فعل کی نظر مانگی جا سکتی ہے, حرام چیز کی نظر نہیں کی جا سکتی ہے, حرام کام کی نظر نہیں کی جا سکتی ہے اور مکروہ کام کی نظر نہیں کی جا سکتی ہے. نظر کی جائے گی مباح فعل کی نظر کی جائے گی یا مستحب کام کی نظر کی جائے گی. واجب تو واجب ہی ہے, واجب کی نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, واجب تو خود پہلے ہی سے واجب ہے, لیکن کوئی مستحب کام کی آپ نظر کر سکتے ہیں یا مباح فعل کی نظر کر سکتے ہیں, جیسے غسل کرنا ہے, جیسے وضو کرنا ہے, آپ نظر کر سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کہ میں غسل انجام دوں گا, میں وضو کروں گا, یا میں ہزار مرتبہ تسبیح پڑھوں گا, یا میں ہزار مرتبہ فلاں سورہ پڑھوں گا. یہ کیا ہے؟ نظر. یا نماز کی نظر کہ میں دو رکعت نماز بجا لاؤں گا یا دس رکعت نماز بجا لاؤں گا, ہے نا. یا پھر روزے کی نظر کی جاتی ہے, رمضان المبارک کا روزہ ہے, رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ یعنی واجب روزوں کے علاوہ نظر کی جاتی ہے کہ اگر مجھے صحت مل جائے, میں صحت یاب ہو جاؤں تو روزہ رکھوں گا, ایک روزہ رکھوں گا یا دو روزے رکھوں گا یا تین روزے رکھوں گا یا اعتکاف میں بیٹھوں گا. یہ سب چیزوں کی نظر کی جا سکتی ہے کہ میں تین دن اعتکاف کروں گا یا دس روز اعتکاف کروں گا, اللہ کی گھر کے حوالے ہو جاؤں گا, اللہ کے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. اعتکاف جیسے کہتے ہیں, اعتکاف کی نظر کی جا سکتی ہے, روزے کی, نماز کی, یہ سب چیزوں کی نظر کی جا سکتی ہے. اور جب آپ نظر کر لیں تو اس میں شرط کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سے نظر کی جاتی ہے, یعنی اللہ سے وعدہ کیا جاتا ہے, اللہ سے کہا جاتا ہے کہ اے رب جلیل, اے پروردگار, میں تجھ سے عہد کرتا ہوں, نظر کرتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو. قرآن مجید کی کئی آیتیں, اوفو بالعقود, اوفو بالعہد, کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو, تم اپنے وعدے کو پورا کرو, ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی کیے ہوئے وعدے کو ہم سے پورا کرو, ہم تم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم پورا کریں گے. تو میں نے عرض کیا کتنے لوگ اللہ سے وعدہ تو کرتے ہیں, نظر تو کرتے ہیں, لیکن اس نظر کو بھول جاتے ہیں جب ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بیماری میں نظر کرتے ہیں, صحت یاب ہو جاتے ہیں تو نظر کو بھول جاتے ہیں, پریشانی کی حالت میں نظر کرتے ہیں, پریشانی دور ہو جاتی ہے تو نظر کو بھول جاتے ہیں, مصیبت کے وقت نظر مانگتے ہیں, مصیبت کے ٹل جانے کے بعد وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں. تو ہر وعدے کو وفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور بالخصوص مومن سے کیا جانے والے وعدے کو وفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. انسان مرد کی شناخت وعدے کا وفا کرنا ہے, وعدے کا وفا کرنا یہ انسانیت اور مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. چل جائے کہ اللہ سے کیا گیا ہوا وعدے کو انسان توڑ دے, اللہ سے کیا جانے والا وعدہ توڑ دے تو یہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہے کہ اللہ سے کیا جانے والا وعدہ انسان بھول جائے. اور اس کو
جو وعدہ اللہ سے کرے اس کو ضرور, ابرار کی نشانیاں نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں, جو اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں, اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وَيَخَافُونَ, اور وہ لوگ ڈرتے ہیں,
خافون وہ لوگ ڈرتے ہیں, خافون یومن اس دن سے ڈرتے ہیں, کان شرہ مستطیرا جس کا شر جس کا عذاب
کھلا ہوا, مستطیرا کھلا ہوا ہے, جس کا عذاب کھلا ہوا ہے اس سے ڈرتے ہیں. آپ کے لیے چیز بن جگہ سے ممکن ہے ڈریں خوف, جبکہ اولیاء اللہ کی شان کیا بتائے گی, ان اولیاء اللہ اولیاء اللہ کسی چیز کا خوف نہیں. اور پھر
ابرار سے مراد کون,
کہا کہ
ابرار سے مراد یہاں اہل بیت علیہ السلام ہے جن کی شان میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, یہ آل رسول ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے متعلق یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اس کی شان نزول جو بیان کی گئی ہے ان آیات کی, بالکل یہ ابتدائی جتنی آیات ہیں بلکہ پورا سورہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی, اور ان آیات کی شان نزول جو یوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شرہ مستطیراً, اور اس کے بعد ویطعمون الطعام علی حبہ مسکیناً ویتیماً وأسیراً, یہ شان نزول اس کی یہی بیان کی جاتی ہے کہ ابن عباس اس بات کے راوی ہیں کہ نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ خانے سے جدہ کونین میں داخل ہوئے ہیں, اور حسن و حسین کو جو صحت کی ناسازی کو دیکھا تو کہا کہ تم لوگ نظر کرو کہ جب یہ لوگ صحت یاب ہو جائیں تو ان کے لیے 3 دن کے روزے کی نظر مارو. تو چنانچہ جب روزے کی نظر کی گئی اور روزے کی نظر کرنے کے بعد میں جب صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے نظر کو پورا کیا اور 3 دن تک روزے رکھے, اور روزے جب رکھتے گئے تو افطار کے عین مرحلے پر جو 3 دن تک روزے رکھے گئے کسی ایک دن یتیم آتا ہے, اور عین افطار کے وقت جب کہ منہ میں ایک رقمہ بھی انہوں نے نہیں رکھا, ابھی دسترخوان بچھایا ہے, ابھی وہ آٹا جو شہزادی کے حوالے کیا گیا اور اس کی جو روٹیاں بنائی گئی تھی ابھی وہ روٹیاں لا کے آمادہ کی گئیں, فضا آ کے بیٹھتی ہیں, شہزادے حسن و حسین آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, وعدے کی وفا کیا جا رہا ہے اور نظر پوری کی جا رہی ہے, پہلا روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے مرحلے پر ایک یتیم آ کے دستک دیتا ہے کہ میں مدینے کا یتیم ہوں, مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا ہے, میں بھوکا ہوں, تو اس کی نظر پوری کی جاتی ہے اور اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی جاتی ہیں, جبکہ اس بات کی نظر نہیں کی گئی تھی کہ ہم اپنی افطار کی روٹیاں دے دیں گے, نظر کیا گیا تھا صرف روزے کی, روٹی دینا ضروری نہیں تھا, افطار کی چیزیں جو رکھی گئی تھی وہ حوالے کرنا ضروری نہیں تھا, لیکن انہوں نے یتیم کے حوالے کر دیا. پھر دوسرے دن مسکین آتا ہے اور مسکین کہتا ہے میں مدینے کا مسکین ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو دوسرے دن بھی یہی اتفاق پیش آتا ہے اور دوسرے دن بھی اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں. صرف پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں اور اپنے سامنے کی تمام چیزیں دے دیتے ہیں. تیسرے دن جب روزہ رکھتے ہیں تو تیسرے دن بھی یہی کیفیت پیش آتی ہے کہ مدینے سے ایک اسیر آگے دستک دیتا ہے کہ میں اسیر ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، میں آپ کے دربار سے باہر آیا ہوں. تو تیسرے روز بھی جبکہ پہلے روز افطار نہیں کیے ہوئے، دوسرے دن بھی افطار نہیں کیا، اور جب تیسرے دن افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس وقت کس قدر شدت سے افطار کے موقع پر افطار کی خوشی ہوتی ہے، چاہے افطاری کسی بھی قسم کی ہو، لیکن افطار کے وقت روزے داروں کو افطاری سے بڑی محبت ہو جاتی ہے. افطاری جب سامنے لا کے رکھی جاتی ہے تو بڑے چاؤ سے انسان بہت ہی شدت سے اس کو غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو وہ اس وقت جب وہ تناول کرنے جائے، اس وقت بھی اس کے سامنے کی رکھی ہوئی چیز کو مانگے اور وہ اس کو اٹھا کے دے دے تو یہ کس قدر عجیب بات ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا، انہوں نے یہ جھڑکی نہیں دی کسی یتیم کو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی سائل کو جھڑکو مت. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کو خیر آلود نگاہوں سے نہ دیکھو. تو یتیم آتا ہے دروازے اہل بیت پر تو اس کو افطاری حوالے کر دیتے ہیں، مسکین آتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں، اسیر آتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں. یہ کیفیت ہونے کے بعد قرآن مجید کی آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ اہل بیت کو شیعوں سے مخصوص سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے اہل بیت ہیں، تو ان لوگوں کو تھوڑی سی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی شان میں کوئی بات پیش کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر شیعت کا لیبل لگ جائے اور تشیعوں کا الزام لگ جائے. تو لہٰذا وہ مفسرین بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی شان میں کوئی بات آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں اگر ہم اس آیت کو اہل بیت کے حوالے کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی یہ الزام لگ جائے. لہٰذا وہ پوری کوشش یہ کرتے رہے کہ ان آیات کو، اس سورے کو مکی سورہ بتانے کی کوشش کریں تاکہ یہ آیتیں جو بالکل مطابقت رکھتے ہیں کردار اہل بیت سے، اس کا انکار کیا جا سکے. لیکن کئی شواہد کی بنیاد پر یہ اسیر کا لفظ جو آیا ہے، اس سے ہمارے مفسرین اس بات سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسیر کا لفظ مکے کی زندگی میں نہیں تھا، یعنی مکے میں مسلمانوں کے قبضے میں کوئی اسیر نہیں تھے کہ جن کو جو ہے چلانا مسلمانوں کا فرض رہا ہو. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، کیونکہ یتیم تو واضح ہے کہ یتیم تو مسلمانوں کا یتیم ہے، مسکین تو معلوم ہے کہ یتیموں مسلمانوں کا مسکین ہے. مسکین اور فقیر کا فرق یہ ہے کہ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس سال بھر کا آذوقہ نہ ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں شاید جو فقیروں کی فہرست میں آئے، یعنی فقیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیک مانگنے والا، بھیک مانگنے والے کو سائل کہا جاتا ہے، فقیر نہیں کہا جاتا. تو تین لفظ الگ الگ ہیں، سائل الگ لفظ ہے، مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، غریب انسان کو فقیر کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس مہینے کا خرچ پورا نہ ہوتا ہو وہ فقیر کی فہرست میں آتا ہے، اور جس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہو نہ کھانے کے لیے کوئی تنخواہ مقرر ہو. فقیر ہو سکتا ہے کہ اس کی تنخواہ ہو لیکن وہ تنخواہ پوری نہ ہوتی ہو, مہینہ بھر کا خرچ پورا نہ چلتا ہو, تو وہ فقیر کے پیدے سے ہے. لیکن مسکین یہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی تنخواہ ہے نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے, تو فقیر سے زیادہ بیا گزرا اور زیادہ مستحق جو ہے وہ مسکین ہے. اتنے بڑا مسکین آدمی ہے. فقیر تو بہت سارے لوگ ہیں, مسکین کم ہوتے ہیں, فقیر زیادہ ہوتے ہیں. یتیم تو واضح ہے, یتیم جس وہ نابالغ بچہ کہ جس کا باپ مر جائے. ہر شخص جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے. ایسا دیکھا جائے تو ہم بھی یتیم ہیں, ہزاروں لوگ یتیم ہیں, لیکن اس کو کسی کو بھی یتیم نہیں کہا جاتا. یعنی جس کسی کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے, مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے, نہیں کہ وہ بوڑھا یتیم ہے. وہ بچہ یتیم ہے یعنی وہ نابالغ بچہ یتیم کی فہرست میں آتا ہے کہ جس کے بعد دنیا سے گزر جائے. اسیر کہتے ہیں قیدی کو, اسیر کہتے ہیں قیدی کو. اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان قیدی بھی مراد ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات بڑی دستیاس ہے کہ مسلمان قیدی ہو. یہ جو ہے وہ مشرک قیدی ہوا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ مشرک قیدی کیسے آ سکتا ہے دروازے پر؟ قیدی تو قید خانے میں رہے گا. اسیر یعنی قیدی, جیل میں رہنے والا, قید خانے میں رہنے والا قیدی, وہ قیدی کیسے جو ہے دروازے پر دستک دے گا, ماننے کے لیے آئے گا؟ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دور میں, مدینے کی ابتدائی دور زندگی میں, جب ابھی جیل خانے تعمیر نہیں ہوئے تھے, جب ابھی جو ہے حکومت اسلامی کے پائے ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے اور بیت المال اس قدر زیادہ نہیں تھا کہ اس سے قید خانے بنائے جاتے یا زندان تعمیر کیے جاتے, تو اس وقت یہ طریقہ تھا کہ جن لوگوں کو اسیر بنا کے لایا جاتا تھا انہیں آزاد ہی رکھا جاتا تھا, اور کچھ لوگوں کے مسلمانوں کے حوالے ان کا اضافہ کر دیا جاتا تھا کہ یہ چند قیدی ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں, یہ چند قیدی ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں. تو جس کی ذمہ داری ہوتی تھی یا تو وہ خود ہو سکے تو وہ کھلا دیتا تھا ان قیدیوں کو, یا اگر اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ قیدی کو لے جاتا تھا کسی دروازے پر اور جو ہے کسی دوسرے مسلمانوں سے اس کے لیے مدد طلب کی جاتی تھی, یا پھر یہ کہ وہ اس کو آزاد چھوڑ دیتا تھا کہ جا کے کسی بھی مسلمان کے دروازے سے جو ہے تم اپنی روٹی لے. کیونکہ تندرستی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو آزوقہ فراہم نہیں کر سکتے تھے, تو چاہیے کہ وہ اسیروں کے لیے اور جو ہے قیدیوں کے لیے اور یتیموں اسیر کے لیے کوئی آزوقہ فراہم کرتے. مدینے میں بھی ابتدائی دور میں انتہائی تنگی تھی مسلمانوں کے پاس, انتہائی تنگ دستی, انتہائی محتاج کا عالم تھا کہ ایک روٹی کا ہونا بہت بڑی بات تھی. کتنے گھر ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس جو ہے ایک روٹی بھی میسر آنا مشکل ہوتا تھا. تو ایسے وقت میں, اور عام وقت میں تو پھر بھی انسان جو ہے وہ خیرات کر سکتا ہے, لیکن افطاری کے وقت میں جب کہ اس کے پاس ایک روٹی کے علاوہ کوئی دوسری روٹی نہ ہو وہ نظر کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ نظر کو پورا کیا جا رہا ہے, لوگ نظر کو بھول جاتے ہیں لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر, اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. لفظ دیکھیے یوفون یخافون, یوفون بالنذر ویخافون یوما, اور اس دن سے ڈرتے ہیں. تو یہاں سوال یہ ہے کہ ڈرتے کیوں ہیں, قیامت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ خافون یعنی یہ جو وفائے نظر کرتے ہیں یا یہ جو کچھ بھی وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں, یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, جس کا شر یعنی قیامت کے دن کا عذاب, شر سے مراد یہاں عذاب ہے کہ عذاب قیامت اتنا پھیلا ہوا ہوگا, شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا پھیلا ہوا ہوگا. تو یہاں جواب یہ ہے اس کا کہ یہ قیامت سے نہیں ڈرتے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے. قیامت سے ڈرنا الگ چیز ہے, خود عذاب سے ڈرنا, جہنم سے ڈرنا الگ ہے, جنت کی لالچ الگ چیز ہے, تمہیں بہشت الگ چیز ہے, شوق جنت الگ چیز ہے, خوف عقاب الگ چیز ہے. اہل بیت کہتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار, نہ میں جنت کی لالچ اور جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں, نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں, بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں, اس لیے عبادت کرتا ہوں. جب یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, تو پھر جہنم کا خوف کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہاں جو مراد ہے, یخافون یوماً کان شرہ مستطیراً, کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے, عذاب الگ چیز ہے اور اللہ کا غضب الگ چیز ہے. یعنی اگر خوف کھاتے ہیں تو اللہ کے غضب سے خوف کھاتے ہیں, یعنی فعل خدا سے, اللہ کے غضب سے, نہ کہ مخلوق سے. مخلوق الگ چیز ہے, خالص الگ چیز ہے. یعنی خالق سے خوف کھاتے ہیں, اللہ سے خوف کھاتے ہیں, اور شوق دیدار الہی کا شوق ہوتا ہے. قیامت کی تعبیر جو ہے تو یہ دو طریقے سے ہے. ایک قیامت کا دن, یومن, یوم یعنی یوم قیامت, یوم الدین, جزا کا دن. ایک جزا کا دن آیا ہے, ایک برزخ آیا ہے, ایک برزخ ہے, ایک قیامت کا دن ہے, اور ایک جنت و جہنم ہے. یہ تین الگ الگ مرحلے, مرنے کے بعد کی یہ تین مرحلے ہیں. کبھی آیا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ کا دور رہے گا, اس کے بعد قیامت کا دن, حساب و کتاب کا دن, حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کی بات ہے. لیکن خودے یہ برزخ کا دور کتنا طولانی ہے, برزخ کے بعد وہ قیامت کا دن جس دن کے بارے میں سب خوف کھاتے ہیں, قیامت کے دن, قیامت کا دن کیسا ہوگا, اس ایک دن کی تشریح یوں کی جا رہی ہے کہ وہ ایک دن تمہاری گنتی کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ ایک دن خمسون الف سنہ, 50,000 سال ہماری. تو اب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس دنیا میں کتنے سالوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے فیوچر کو جو بنا رہے ہیں, یہ جتنے بچے اسکول جا رہے ہیں, یہ جتنے بچے کالجوں کو جا رہے ہیں, یہ پوری بلڈنگ جو بنائی جا رہی ہے, یہ پورے کپڑوں کی میل جو ہے, یہ سارے کا سارا دنیا کا کاروبار جو چل رہا ہے, یہ انسان جو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میری زندگی کیسے گزرے گی, میری دنیا کیسے گزرے گی, یہ کتنے سالوں کی دنیا ہے, کتنے سالوں کی دنیا ہے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیا سب کو پتا ہے نا کہ کتنے سالوں کی دنیا ہے؟ 100 سال کی دنیا ہے, 1,000 سال کی دنیا ہے. تو یہ 100 سال اور 1,000 سال کی دنیا کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے, اس دن کے بارے میں کیوں نہ کوئی خوف کھائے؟ وہ تو بعد کی بات ہے, جنت و جہنم تو بعد کا مرحلہ ہے. خود یوم حساب, یوم کتاب, قیامت کا دن, برزخ کا مرحلہ, قبر کا عقاب اور فشار قبر. اسی لیے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے. قیامت کے دن لوگ نفسی کے حالت میں ہوں گے, وہ ایک دن یوم حساب یوم کتاب, وہ قیامت کا ایک دن وہ ایک دن نہیں ہے بلکہ ہزار حال دنیا کی ہزاروں زندگیوں کے برابر ہے, 50,000 سال. اگر 100 سال کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دن کتنی زندگیوں کے برابر ہے, ہماری دنیا کی کتنی زندگیوں کے برابر ہے. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کو خوف جنت و نار نہیں لیکن اللہ کے غضب کا خوف تو ہر ایک کو ہے مستطیرا. اور اس کے بعد یہ اہم ترین آیت جس کا کچھ خلاصہ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے اہل بیت کی شان میں جو نازل ہوئی ہے, جو خاص و خاص اہل بیت کی طرف جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اہل بیت کے کردار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہی تو بات ہے کہ قرآن مجید اہل بیت, لوگ کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے, قرآن مجید کردار اہل بیت کو پیش کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں تیرا نام ہی ایسا ہے لیکن قرآن کہتا ہے اے اہل بیت تمہارا کردار کیسا ہے. قرآن جو قصیدہ پڑھتا ہے وہ ناموں کا قصیدہ نہیں پڑھتا, کرداروں کا قصیدہ پڑھتا ہے. قرآن جو قصیدہ پڑھتا ہے قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارا نام کتنا اچھا ہے, قرآن کہتا ہے تمہارا کردار کتنا اچھا ہے, تمہارے صفات کتنی اچھی ہیں, تمہاری سیرت کتنی اچھی ہے. وہ یطعمون الطعام, اور یہی وہ آیتیں ہیں کہ بات صدیفہ اہل بیت نے ان آیات پر احتجاج کیا ہے کہ کیا تم نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت نہیں کی کہ جو ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں, یہ کسی اور کے شان میں نہیں, اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی. یہ اسی کردار کی طرف اشارہ ہوا جو نظر کی گئی تھی امام حسن اور امام حسین کی صحت یابی کے لیے, اور اس کے لیے جو نظر کے بعد جو روزے رکھے گئے تھے. اور جب دیکھیے پروردگار جب فضائل کو دیتا ہے اور عظمتیں بخشنا چاہتا ہے تو ایک ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کی آیتیں بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے, فضیلتیں بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ اللہ عطا تو کرنا چاہتا ہے فضیلتوں کو لیکن بندہ بہانہ بھی تو دے, بندے کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا بہانہ ہو تاکہ ممتحن تو نمبر دینا چاہ رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو بہانہ ملے کہ کیا دیکھ کے دیا جا رہا ہے, بچے میں کیا خوبی ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے یہ خوبی ہے اہل بیت میں, دیکھو اہل بیت میں یہ خوبیاں ہیں. اور اللہ کسی کی خوبیوں کو چھپاتا نہیں ہے, اللہ عیب کو چھپاتا ہے خوبیوں کو نہیں چھپاتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے تم کو بھی میرے صفات اختیار کرنا ہے, تمہیں بھی میرے جیسا بننا ہے, میں کیسے کرتا ہوں تمہیں بھی ویسے ہی کرنا ہے. میں ستار العیوب ہوں, اگر تم چاہتے ہو نیک بنو تو تمہیں بھی ستار العیوب بننا پڑے گا, یعنی تمہیں بھی میری طرح. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے. انسان کو چاہیے کہ صفات الہیہ کا جلوہ نما بنے, یعنی اللہ کے صفات کو اپنے وجود کا حصہ بنائے, تبھی انسان مقدس ہوگا محترم ہوگا کہ اللہ کے صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ ستار العیوب ہے, وہ عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم بھی دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالو اور ان کی خوبیوں کا بیان کرو. کسی مومن میں کوئی خوبی ہے تو ان خوبیوں کو نشر کرو. خوبیوں کو نشر کرنے سے معاشرے میں خوبیاں پھیلتی ہیں. اگر بد کرداری کو اگر معاشرے میں عام کریں گے تو اس سے معاشرے میں بد کرداری پھیلے گی. لوگ کہیں گے جب وہ بد کردار ہیں تو ہم اگر کریں تو کیا بری بات ہے. لیکن جب خوبیاں بیان کی جاتی ہے تو ہر انسان رش کرتا ہے کہ کاش یہ خوبی ہمارے اندر بھی ہوتی، کاش ان خوبیوں پر ہم بھی عمل کرتے اور اللہ کو ہم بھی راضی کر لیتے۔ تو یہ صفات اسی لیے کہا گیا کہ تذکرہ اہل بیت کرو، تذکرہ کرو اہل بیت کا، میرے اولیاء کا تذکرہ کرو، وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کا ذکر کرو، میرے بندے اسماعیل کا ذکر کرو، میرے بندے داؤد کا ذکر کرو، میرے بندے نوح کا ذکر کرو، اس لیے کہ اس ذکر میں تمہارے لیے بہت ساری مثالیں ہیں اور نمونے عمل ہیں تمہارے لیے کہ تم ان جیسا بنو کہ جس کو ہم عزیز رکھتے۔ اللہ کیوں پسند کرتا ہے نوح کو؟ نوح کی صورت کی وجہ سے؟ تو اللہ نے کسی کی بھی صورت کو بری نہیں بنایا ہے، اور کسی کی بری صورت کی وجہ سے اللہ کسی کو ناپسند نہیں کرتا، اس لیے کہ صورت تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، جو تصویر خود اس کی بنائی ہوئی ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ ہر صورت کو پسند کرتا ہے۔ لیکن کسی کی بدسورتی کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کی بدسیرتی کی وجہ سے اسے سزا دیتا ہے، اس لیے کہ صورت اللہ بناتا ہے لیکن سیرت بندے کو بنانا پڑتا ہے۔ تو وہ سیرت کیا ہے اہل بیت کی؟ کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، وہ یطعمون الطعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، وہ یطعمون کھلاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں؟ وہ یطعمون الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں، یتیموں کو، اسیروں کو اور مسکینوں کو۔ تب یہاں پر مفسرین میں اختلاف یہ ہے کہ اللہ حبی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، اللہ حبی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، تو کس کی محبت میں؟ اس کی محبت میں تو بعض نے کہا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یعنی خود کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کی محبت میں کھلاتے ہیں؟ تو یہاں پر زیادہ تر گمان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ حبی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے بلکہ خود طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ حب طعام میں۔ اس میں کیا بات ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ حبی کی ضمیر اللہ کی محبت میں، تو وہ بات والی آیت آئی رہی ہے کہ وَنُطْعِمُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، بات ہماری آیت آ رہی ہے کہ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو بات تو آ ہی رہی ہے بات کی، تو بات والی آیت میں جب اس کا ذکر آ ہی رہا ہے تو پھر اس آیت میں بھی وہی بات ہو تو یہ زیادہ مناسب نہیں لگتی کہ تکرار ہوا مفاہیم کی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ ضمیر جو اللہ حبی کی ہے وہ خود طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ یطعمون الطعام علی حبہ، یعنی کھانے کی محبت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے کھانا اس وقت ان کے لیے شدید ضرورت تھی اس کھانے کی، یعنی وہ چیز کھلاتے ہیں جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے، جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس وقت جب وہ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو جو چیز ان کے پسند کی ہوتی ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیتی، وہ چیز کھلاتے ہیں جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کل ہم نے اشارہ کیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ شدید جب ضرورت ہو کھانے کی اس وقت وہ کھانا اللہ کی راہ میں پیش کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو ایمون الطعام علی حبہ، اس کے لیے قرآن کی ایک اور آیت جو کہہ رہی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیونکہ تحبون کا لفظ جو ہے اشیاء کے لیے آیا ہے، غذاؤں کے لیے، کپڑے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے محبت کا لفظ آیا ہے، یعنی جس سے تم شدید لگاؤ، شدید محبت رکھتے ہو، تم اس وقت تک نیکی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے، جو تم کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو وہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں نہ دو اس وقت تک نیکی کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکتے. لیکن لن تنالوا البر, اور یہاں ابرار کا ذکر ہو, بر اور ابرار کا ذکر ہو کہ ان الابرار, ابرار کی صفات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیتے ہیں جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ اس وقت افطار کی حالت میں کون سی چیز ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے؟ افطاری کی وہ روٹیاں ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جس وقت وہ روزے کی حالت میں ہو. جبکہ وہ اس سے شدید لگاؤ رکھتے ہیں, وہ چیز کھلا دیتے ہیں جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے. لوگ وہ چیز دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں وہ چیز دے رہے ہیں پھر اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں. وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ نیکی کی اس منزل پر آپ فائز کیسے ہوتے ہیں جب تک کہ آپ وہ چیز نہ دیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, یعنی وہ چیز آپ دے رہے ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی بیکار چیز جو سڑ رہی ہے, جو بیکار ہو رہی ہے, یعنی ہم پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, نیا کپڑا نہیں دیتے. اور جو جوڑے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ نہیں دیتے. جس کو پسند نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں یہ نکال دو, اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. تو وہ چیز اللہ کی راہ میں بندے خیرات کرتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتے. دیکھیے اصل بات پسند کی, ہو سکتا ہے کہ بہت قیمتی چیز ہے, نیا جوڑا ہے, لیکن آپ اس کو پسند نہیں کر رہے, کہہ رہے کہ مجھے پسند نہیں آ رہا یہ دے دو, ابھی میں پہنا نہیں ہے, نیا ہے, قیمتی ہے, ضرور ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے جو پرانی ہے لیکن آپ کو بہت پسند ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نئی چیز دیتے ہیں یا پرانی چیز دیتے ہیں یا قیمتی چیز دیتے ہیں یا غیر قیمتی چیز دیتے ہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ بہت قیمتی چیز ہو, ہیرے کی انگوٹھی ہو جو خیرات میں دے رہے ہوں آپ, جواہرات دے رہے ہوں اور زر و جواہر لٹا رہے ہوں اور دولت کا انبار اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, یہ اس کے برابر نہیں ہے جو اس غریب نے جو ایک چھوٹی سی چیز جو اللہ کی راہ میں وہ غریب دے رہا ہے اس امیر کی کروڑوں کی دولت کی خیرات سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تو خیرات میں یہ نہیں دیکھا جاتا, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس قدر وزنی چیز دی جا رہی ہے, کس قدر قیمتی چیز دی جا رہی ہے, کون سی نئی چیز دی جا رہی ہے. نہیں, یہی سوکھی روٹیاں آپ کے کروڑوں کی خیرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے, آپ وہ ساری کروڑوں کی جائیداد دے رہے ہیں جبکہ اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بے ضرورت چیز ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی, چاہے وہ کتنی قیمتی صحیح وہ دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایک قطرہ پانی کسی کو اس کیفیت میں دے رہے ہیں جس وقت آپ کے پاس اس قطرے کی بڑی اہمیت ہے, آپ صحراؤں میں ہیں, آپ کی جان کا انحصار ہے اس تھوڑے سے قطروں پر پانی کے, وہی پانی صحراؤں میں آپ کے لیے بہت قیمتی ہو چکا ہے, لیکن وہی چیز جس کے اوپر آپ کی جان کا انحصار ہے بہت ہی معمولی چیز ہے, لیکن وہ چیز اللہ کے راہ میں دینا اس کروڑوں کی دولت سے کہیں زیادہ ہے, کہیں قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ اس کی ضرورت ہے, آپ اس پانی کی آپ کو ضرورت ہے. آپ صحراؤں میں جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, معصوم بچے آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت آپ کی مشکیزوں میں تھوڑا سا پانی ہے, دشمن کا لشکر پیاس سے بلبلا رہا ہے, آپ اس وقت وہ چیز نہیں دیں گے اس کو. کیوں؟ آپ کہیں گے پانی کی کیا قیمت ہے, لیکن نہیں, صحراؤں میں پانی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. شہر میں ہو سکتا ہے پانی کی کوئی قیمت نہ ہو, دریا کے کنارے پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے, نہر کے کنارے پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہی پانی جو نہروں میں بہ رہا ہے, جو سمندروں میں موجے مار رہا ہے, وہی پانی کے قطرے جب صحراؤں میں آپ بھٹکنے لگے اور جو ہے گرمی اور لو کا مقام ہو, تو اس وقت صحراؤں میں, تپتے ہوئے صحراؤں میں جہاں دور دور تک پانی کا خطرہ نظر نہ آ رہا ہو, اس وقت وہ چند پانی کے قطرے وہ چند مشکیزے انسان کے لیے بہت قیمتی ہو جاتے ہیں. وہ سب کچھ تو دے سکتا ہے, وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ صحرا میں مجھ سے زیورات لے لو, دولت لے لو, انگوٹھیاں لے لو, سونا اور چاندی جو کچھ ہے ہمارے پاس لے لو, لیکن ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے. سب کچھ تو دے سکتے ہیں, جاؤ یہ ہیرے اشرفیاں لے لو, کسی جگہ پر جا کے پانی پی لینا, لیکن ہم یہاں تمہیں پانی کے قطرہ بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ خود ہمارے پاس پانی کم ہے. خود ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہم کیسے تمہیں پلا سکتے ہیں. لیکن اسی وقت جب کہ انہیں شدید ضرورت ہو پانی کی, لوگ اس اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں. کتنے ایسے فضائل ہیں اہل بیت کے جو آپ کی رو رو میں چلے جاتے ہیں, جس کے اوپر آپ رک کر یہ بیان نہیں کرتے کہ اہل بیت نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں راہوں میں دی ہیں. امام حسین نے جو حر کے لشکر کو سیراب کیا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ذرا رک کر یہاں فضیلت امام حسین کو سنیں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے, کہ یہ کتنا بڑا احسان امام حسین نے کیا ہے کہ اس وقت سب سے قیمتی چیز جو ان کے لیے بہت ضروری تھی یعنی پانی, وہ پلا دیا. اب کس کو پلایا ہے؟ لوگ دوستوں پر تو قربان نہیں کرتے ہیں کوئی چیز. تم میرے دوست ضرور ہیں لیکن میں اپنے بچوں کا پانی تمہیں نہیں پلا سکتا. تم میرے دوست ضرور ہو, تم میرے عزیز ضرور ہو, لیکن میں اپنے معصوم بچوں کا پانی, جس قافلے میں 6 مہینے والا ہو, جس قافلے میں 3 برس والے ہوں, جس قافلے میں 4 برس کے بچے ہوں, کیا میں وہ چیز تمہیں پلا دوں اور ان بچوں کو پیاسا رکھوں؟ اگر آگے بڑھوں اور اس کے بعد پانی نہ ہو تو ہمارے بچے تو بلک بلک کے مر جائیں گے. لیکن امام حسین نے سب کچھ نہیں کہا. اور کس کو سیراب کیا؟ وہ جو راستہ روکنے کے لیے آئے تھے. امام حسین نے کہا کہ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں اسیروں کو کیوں کھلائیں گے, کافروں کو کیوں کھلائیں گے, یہ قیدیوں کو جو مسلمان علاقے میں مشرق قیدی ہیں ان کو کیوں کھلائیں گے؟ ہاں, یہ وہ علی کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اس کو کھلایا ہے جس نے ابھی ضربت لگائی ہے, جس نے ابھی ضربت لگائی ہے. عادل ایسے ہوتے ہیں, عادل ایسے ہوتے ہیں, انصاف کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, انسانوں سے محبت کرنے والے, اللہ کے بندگان خاص ایسے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے چاہنے والے, جو اللہ کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں خوشنودی خدا کو حاصل کرنے کے لیے. کہ دشمنوں کے قافلے کو سیراب کر دیا, صفین کے معرکے میں, صفین کے معرکے میں ایک موقع ایسا بھی آیا, ایک رات صفین کی جنگ میں ایسی بھی آئی کہ فرات علی کے لشکر سے کے ہاتھ سے نکل گیا اور امیر شام کے قبضے میں آ گیا. تو امیر شام والوں نے کہا کہ سامنے والی مخاطب فوج کو کمزور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بند کر دیا جائے. جب اس پر پانی بند کر دیا جائے تو وہ لشکر خود بخود مسمحل ہو جائے گا اور پیاسا ہو کر ہم سے مقابلہ نہ کر سکے گا. اس کی قوت کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس پر پانی بند کر دو. امیر شام نے پانی بند کر دیا اور امام علی مقام کا لشکر وہ پیاسا رہ گیا. تو جب امام علی علیہ السلام نے خطاب کیا اور شعلہ بیان خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہیں عزت حاصل کرنی ہے تو پھر جو ہے دشمن سے نبرد آزما ہوگا. اور جب شدت سے حملہ کیا گیا تو فرات پھر قبضے میں آیا. جب فرات قبضے میں آیا تو امیر المومنین کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ ہمارے مخاطبین نے اپنایا تھا. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ ان کا ظرف تھا, یہ ہمارا ظرف ہے. وہ ان کا ظرف تھا کہ انہوں نے پانی کو ہم پہ بند کیا. یہ پانی بند کرنا یہ شرافت نہیں ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. ہم یہ کام کبھی بھی اپنے دشمن پر بھی نہیں کر سکتے, یعنی ہم دشمن کو بھی پانی سے محروم نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں گی, لیکن اس طرح سے ہم کسی کو پانی سے جو اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے ہم اس سے انہیں محروم نہیں کریں گے. یہ امیر المومنین نے میدان صفین میں کہا تھا, اور یہی بات امام حسین کے فرزند نے یاد رکھی. ہاں علی کے بیٹے سب کہلاتے ہیں اور نسل فاطمہ سے ہونے کا سب دعویٰ کرتے ہیں, سب دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا, سب دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا, لیکن کتنے لوگ ہیں جو علی کے کردار کو یاد رکھتے ہیں؟ محبت کرنے والے کردار علوی بھول جاتے ہیں, محبت کرنے والے حسینی کردار بھول جاتے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں سچا فرزند علی تھا کہ جس نے امیر المومنین کی سیرت کو یاد رکھ کے ایسا اس کا ثبوت پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام امام حسین کے علاوہ اور کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا تھا. اتنا بلند کردار امام حسین علیہ السلام کے سوا اور کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا. جس قافلے میں سکینہ ہو, جس قافلے میں محمد باقر ہو, جس قافلے میں علی اصغر ہو, جس قافلے میں اور محمد ہو, اس قافلے کا پانی امام حسین نے کہتے ہیں مشکی سے کھول دیے جائے اور پھر کے لشکر کو سیراب کر دیا جائے. نہ صرف پھر کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ روایت کہتی ہے کہ ان کے جانوروں کو بھی امام حسین نے سیراب کر دیا. وہ جانوروں کو جو پانی پلایا جا رہا ہے وہ پانی وہ ہے جو سکینہ کے کام آنے والا تھا, وہ پانی وہ ہے جو علی اصغر کے لیے اٹھا کے حسین رکھ سکتے تھے, لیکن علی اصغر کو پلانے والا پانی سکینہ کا پانی وہ سب کچھ جو حر کے لشکر کو سیراب کر دیا امام حسین علیہ السلام نے. تبھی تو شب عاشور حر کے کانوں میں الطش کی صدائے گونج رہی تھی, حر کی انسانیت کہہ رہی تھی حر تو نے انصاف نہیں کیا, فرزند رسول نے تجھے اس وقت سیراب کیا جس وقت تو بھوکا پیاسا تھا, لیکن آج حسین کے بچے پیاسے ہیں اور تو سن رہا ہے خیمہ حسین سے الطش الطش کی صدائیں آ رہی ہے, خانے کوزے لیے ہوئے بچے صدا دے رہے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اسے قلیل مریضوں کو شفا عطا فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما, امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ضرور فرما, ان کے اعمال و انصاف فرما. حاضرین کو اپنے متنوع